الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن کے عنوان سے ہم سورۃ الاعراف کی آیات بینات کی وضاحت، اس کی تشریح اور اہل تحقیق کے نزدیک ان آیات کا ترجمہ، اس کے مفاہیم و مراد اور اس کی تشریح و تفسیر و تاویل آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ ایک تمہید ہم نے گزشتہ جمعہ درس قرآن میں باندھی تھی کہ سورۃ الاعراف کی یہ آیت نمبر 90 سے لے کر 100 تک کا خلاصہ اور اس میں موجود وہ مضامین اور وہ باتیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کے مزاج کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں، بالخصوص انسان پر آنے والی آزمائش، انسان پر آنے والی ابتلاء اور انسان پر آنے والی مصیبتیں یا انسان پر آنے والی محبت اور خوشی کے لمحات، یہ دو چیزیں جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ دراصل یہ دونوں چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے اس کی طبیعت کے تقاضوں کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح کے سابقہ آیتوں سے اس بات کو ذکر کر دیا گیا تھا کہ انسان جب کسی چیز سے ہدایت کو قبول کرتا ہے یا کسی جانب اپنی طبیعت کا میلان وہ پاتا ہے، تو اس کی طبیعت کا میلان یا اس شے سے اس کی طبیعت کی نفرت، بس یہی دو چیزیں ہوتی ہیں اس کی تمام تر زیست، اس کی تمام تر زندگی کی تگودو اور اس کی تمام تر زندگی کا مخمصہ اور اس کی تمام تر زندگی کی کوششیں۔ یا تو وہ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کو نفع ملتا ہے، اس میں اس کو اس کا نفع حاصل ہوتا ہے، یا پھر اس چیز سے اس کے اندر ضرر ہوتا ہے، اس کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے یا اس سے اذیت پہنچنے کا ڈر ہے، تو اس وجہ سے وہ اس سے اجتناب کرتا ہے۔ تو جس سے اجتناب کرتا ہے وہ مصیبت ہے، جس کو اپناتا ہے وہ امید اور خوشی ہے۔ بس انسان کی زندگی اسی دو دھارے پر بہہ رہی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر فرمایا سورۃ الاعراف کی ان تمام آیات کا خلاصہ جو بن رہا ہے وہ یہ ہے۔ مکہ کے مشرکین کے بارے میں اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پانچ انبیاء کا ذکر گزرا ہے، اور وہ انبیاء کاملین جن کو اہل قریش جانتے تھے، ان کی تاریخ سے ان کی واقفیت تھی، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ عرب اپنے وجود کا تو انکار کر سکتے تھے، لیکن ان انبیاء کا ذکر اور ان کی تاریخ اس قدر مسلم اور تاریخ کے تناظر میں اس قدر پختہ تھی کہ وہ ان کی تاریخ سے منحرف نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العالمین کی قدرت نے کمال شفقت فرمائی کہ ان کو ہدایت کے لیے تو پہلے ان قوموں کی تاریخوں کو سامنے رکھا, ان کی صلاحیت, ان کے کمال, اور جو ان کو درجہ دیا گیا تھا دنیا کے اندر اس کو سامنے رکھا, اور پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ وہ قومیں جو اتنی بڑی مدبر اور اتنی زیرک تھی کہ وہ ایک عرصے تک زندہ رہ سکتی تھی, لیکن اچانک دفعتن کیا ہوا کہ اسے قصہ ماضی بنا دیا گیا اور وہ قومیں محض ایک کھنڈرات کی صورت میں اب نظر آتی ہیں, اب ان کا کوئی وجود نہیں ہے. تو تم اس تحقیق کی طرف لگو اور اس فکر کی طرف تم آؤ کہ آخر وجہ کیا ہے, ایک بات. اور دوسری بات, قدرت یہاں پر جو انسان کی سرشت, کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے دو عالموں سے خطاب کرتا ہے, ایک انسان کے اندر کا عالم ہے اور ایک انسان کے خارج کا عالم ہے. تو جو خارج کا عالم ہے اس میں پورے انبیاء کی تاریخیں آ گئیں کہ تم اپنی عقل سے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مشاہدہ کرو, یہ تمہارے سامنے. اب تم اگر اپنے احساس کے عالم میں جاؤ, تم اپنے ضمیر کے عالم میں جاؤ, تم اپنے طبیعت کے تقاضوں کے تناظر اور اس کی گہرائی میں اترو, تو تمہیں یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اور اس کی جانب سے جو مشقتیں, جو ابتلاء, جو آزمائش کی کیفیت تم تک پہنچتی ہے, یہ جو خوشی اور انبساط کی کوششیں پہنچتی ہے, ایک چیز کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو, تمام صلاحیتیں بروئے کار لے آتے ہو, تمام طاقتیں اس کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس پر آ جاتے ہو, لیکن اچانک تم قریب پہنچتے ہو تمہیں نہیں مل پاتی. اور ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے تمہیں کوئی تگودو نہیں کرنا پڑتا, وہ تمہیں گھر بیٹھے مل جاتی ہے. تو ذرا سوچو تو صحیح, اس نظام کو تم سے دور کون کرتا ہے, قریب کون کرتا ہے؟ اس احساس کو قرآن مجید نے یہاں پر ان کے ضمیر میں اتار کر توحید کی شمع کو روشن کیا ہے. اور یقیناً جن جن لوگوں نے اس پر غور و تحمس کیا اور فکر کیا, وہ پھر اللہ کی توحید سے بھاگ نہ سکے, بلکہ دائمی سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کی محبت کے چراغ کو اپنے دل میں جلا لیا. اب جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لایا جا رہا ہے مومن اور کافر کا مزاج, یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومن ابتلاء آزمائش جب اس پر آتی ہے تو وہ اس کو کس نیت سے اس کا سامنا کرتا ہے. یا محبت, خوشی, فراوانی مال کی آ جاتی ہے تو وہ اس کا سامنا کس نیت سے کرتا ہے, اور کافر کا مزاج کیا ہے کہ اس کے سامنے جب تنگی, پستی, مصائب, آلام آ جاتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے, وہ کس فکر کے ساتھ, کس نیت کے ساتھ اس کا سامنا کر رہا ہوتا ہے, اور جب اس کے سامنے مال کی فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا کس قسم کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے مومن اور کافر دونوں کے مزاج کو ذکر کیا ہے. کافر کا یہ مزاج ہے کہ جناب یہ ایک عالم کے ایک تغیرات ہیں, زمانہ بدلتا رہتا ہے, کافر کا ایک مزاج ہے, موسم کے حالات پیچ و خم کا شکار ہوتے رہتے ہیں, کاروبار کے حالات ترقی و تنزل کا شکار ہوتے رہتے ہیں, انسان کی زندگی محض ارتقاء اور تنزل کی طرف آتی رہتی ہے, جبکہ مومن کی نیت یہ ہے کہ نہ موسم کچھ کرتا ہے, نہ ارتقاء تنزل خامخواہ آتا ہے, یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ چیز ملتی ہے اور دور ہو جاتی ہے. یہ بنیادی فرق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن نے میرے دوستو وہ نفسیاتی علاج مرحمت فرمایا ہے جو کئی قسم کی دوائیوں سے بندے کو مبرہ کر دیتا ہے. کیونکہ نفسیات آج جو امیر سے امیر تر بننے کی فکر ہے, غریب یہ چاہتا ہے کہ جناب میں امیر کا مال ہتھیا لوں, کسی کا مال ہتھیا لوں, اور میں غریب کیوں رہوں, میں اس مرتبے پہ پہنچ جاؤں. تو یہ جو نفسیاتی کشمکش ہے اور یہ نفسیاتی برتری اور کمتری کا یہ جو ایک جنگ چل رہی ہے, تو شریعت مطہرہ نے اسے کہا ہے کہ قدرت کے مزاج پر چھوڑ دو تو تمہارے اندر خود اطمینان پیدا ہو جائے گا. یہاں پر اس چیز کو ذکر کیا کہ وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون, کہ نبی جب آتا ہے تو شرعی قواعد, نبی جب آتا ہے تو نفسیاتی قواعد, نبی جب آتا ہے تو معاشرتی قواعد, نبی جب آتا ہے تو معاشی قواعد, نبی جب آتا ہے تو عائلی قواعد, وہ تمام نبی اپنے دامن میں لے کر آتا ہے. اور نبی جب اس قوم کے سامنے زندگی کے تمام چیزوں کو بکھیر دیتا ہے، ان کے مصارف کے اندر اس کی تقسیم کر دیتا ہے، اب اگر قوم اس درجے میں سے کسی درجے کا انکار کرے گی اور اسے پھرے گی تو اس قسم کی مصیبت اس پر آ جاتی ہے. یعنی پہلا درجہ نبی عقیدے کا لاتا ہے، اس عقیدے کا انکار کیا تو قوم ختم ہو گئی، جس طرح سابقہ قومیں ختم ہوئی ہے. اور اس کے بعد اخلاق ہے، اس کے بعد ہماری معاشرتی زندگی ہے، اس کے بعد ہماری سماجی زندگی ہے، ہماری اخلاقی زندگی ہے، ہماری آئلی زندگی ہے، میل ملاپ کے لیے سماجی زندگی ہے. یہ دستور بھی فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے اور زمین کے اندر صلاح اور امن کو نافذ کرنے کے لیے نبی کو اللہ رب العالمین انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت کے عین مطابق وہ تقاضے مرحمت فرماتا ہے. اب اگر قوم ان کے ساتھ انحراف کرتی ہے اور نبی کے اس بنائے ہوئے طریقے سے انکار کرتی ہے تو دراصل وہ تمام تر طریقے قرآن ذکر کرتا ہے وہ انسان کی طبیعت اور اس کے تقاضوں کا صحیح مصرف کے مطابق تھا، تو اس کے اندر ایک بوچال پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک بے اعتدالی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس بنا پر وہ خود بھی معاشرے کے لیے ناسور ہو جاتا ہے اور وہ پورے معاشرے کی عقل کو معطل کر دیتا ہے اور اخلاق کو معطل کر دیتا ہے. اس کو ذکر کیا قرآن نے کہ وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، کہ ہم جب کسی بستی پر کوئی نبی بھیجتے ہیں تو فرمایا کہ اگر کوئی قوم اس نبی کی مطلقاً تکذیب کر دیتی ہے تو فرمایا ہم اس کو تنگی میں اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ فریاد کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف آئیں. یعنی نبی کا انکار کیا یا نبی کے بیان کردہ کسی شے کا انکار کیا، میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل میں یہ مراد تو اس قوم کے لیے ہے کہ جن قوموں کو ختم کر دیا گیا جنہوں نے نبی کی مطلقاً تکذیب کر دی، یا پھر بعد کے وہ لوگ جو نظریات کے اعتبار سے نبی کی نبوت کو تو قبول کر رہے ہیں لیکن اس کے دیے ہوئے نظام کو قبول نہیں کر رہے، اس کے دیے ہوئے نظام کو اپنے کردار میں نہیں لا رہے. تو جس نے جس اعتبار جس سطح کا انکار کیا ہے اس سطح کی پریشانی اس کے لیے ہے. اس طرح آج ہم مسلمان انتشار کے شکار ہیں، افتراق کے شکار ہیں، جو مال لیتا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کماتا ہے اسے بھی زیادہ ہوس ہے، جو نہیں کماتا اسے زیادہ محرومی ہے. تو یہ سارا نظام ایک تہ و بالا جو ہو رہا ہے وہ قدرت پر بھروسہ اور قرآن نے جو چیزیں ذکر کی ہے اس سے اپنی توجہ کو ہٹانے سے سارے یہ بوچال پیدا ہو رہا ہے. ابھی میں آگے اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کے نصاب کا انکار کرنے سے اس قوم پر ہم تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن وہ تکلیف مطلقاً نہیں رہتی. اگر وہ قوم اس تکلیف کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ میرے قصور کا نتیجہ ہے تو وہ ہدایت کی طرف آ جاتی ہے، لیکن اس قدر ڈھیٹ آدمی ہے کہ وہ مصائب اور آلام اور تکلیفوں کو دیکھتا بھی ہے تو سمجھتا ہے نہیں وہ جو موسم خراب تھا اس لیے طیارہ گر گیا، وہ سمجھتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوگی تو اس لیے سیلاب آ گیا، وہ کہتا ہے کہ زمین کی سطح کچھ ناہموار ہوئی تو زلزلے آ گئے. یعنی اس مصیبت کو بھی وہ اپنی خطا اور گناہ کی جانب نہیں لے جاتا، اپنی اصل سر خطا کی طرف نہیں لے جاتا، وہ اس کو عالم کے اسباب کی طرف ڈھکیلتا ہے. یہی قرآن ذکر کرتا ہے کہ پہلے ہم اس کو اس کے نیچے کی زمین کو ہلاتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے آسمان کو ہلاتے ہیں، اور اس کی گرد نواح کے اندر اس کے لیے مصائب کے دائرے کو تنگ کرتے ہیں تاکہ جس دنیا کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے جس خدا کو چھوڑ کر، اسے یہ احساس ہو جائے کہ جس کو پکڑ رہا ہوں وہ مجھ سے آگے جاتی جا رہی ہے، جس دنیا میں میں رہنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے سیخپا بنی ہوئی ہے، میرے لیے راحت کا سکون نہیں ہے. تو اس کی توجہ اپنے تخلیق کے اصل مقصد کی طرف مراجعت کرے کہ آخر میرا اصل سکون تھا کہاں، جس کو چھوڑ کر میں اس چنگل میں پھنس گیا جس میں ہر قدم پر میرے لیے مصیبت ہی مصیبتیں ہیں. تو یہ تمام مصائب کا دائرہ قرآن جو کہتا ہے جو تنگ کرتے ہیں اس لیے کہ لعلہم یتضرعون، کہ شاید وہ خدا کی طرف پھر فریاد کریں اور استغفار کریں، رجوع کریں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین آگے دوسرا انداز ذکر فرمایا، فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، فرمایا پھر یوں ہوتا ہے کہ اچانک ہم اس سختی کو ختم کر کے فراوانی لے آتے ہیں، فصلیں تازہ ہیں، پہلے سے زیادہ آمدنی ہو گئی، پہلے سے زیادہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ موسم ہموار ہے، پہلے سے زیادہ صحت اچھی ہو گئی ہے، پہلے سے زیادہ خوشیاں آ گئی ہیں. فرمایا یہ دونوں چیزیں ہم اس پر لاتے ہیں، یہ مصائب بھی آتے ہیں اس کے بعد فراوانی بھی آتے ہیں. ہاں اگر وہ رجوع کر لیتا ہے حتی عفو، حتی کہ وہ خوب پھیلے ہوئے اور ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اگر اس طرف آنا چاہتا ہے تو قرآن کہتا ہے پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، حتیٰ کہ وہ خوب پھلے اور پھولے اور اپنے مال کو انہوں نے پھیلایا. اور پھر جب ان سے کہا گیا اب بتاؤ یہ سختی کیسے ختم ہو گئی، اور یہ اچانک تمہارے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اب اتنا پیسہ تمہارے پاس اچانک آ گیا، تمہارا دل تو بڑا سخت ہو گیا تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، لیکن اب وہ اتنا نرم ہو گیا، تم اتنے حلیم ہو گئے، تم اتنے کریم ہو گئے، تم اتنے جواد ہو گئے، آخر یہ چیز ہوئی کیسے؟ تو کافر کی فکر بیان کی جا رہی ہے. وہ کہتا قد مس آبان دراؤ و سراؤ، کہا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے باپ دادا پر بھی ایسی مصیبتیں آتی تھیں، آج مزاج ہمارا بن گیا ہے. حالانکہ قرآن کفار کا مزاج ذکر کرتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ سختی کے بعد فراوانی کے بعد سختی، یہ کیا چیز تھی؟ کہنے کہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے باپ داداؤں پر بھی اس قسم کی مصیبت اور تنگی اور خوشحالی آیا کرتی تھی، یہ کوئی اور نتیجہ نہیں ہے، بس یہ کائنات کا ایک نظام ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ موسم کا ایک نظام ہے، کبھی بارش زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی، کبھی سیلاب آ جاتے کبھی زلزلہ آ جاتا. پھر اللہ رب العالمین فرماتا فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اس خطا پر پھر ہم نے اس قوم کو پکڑ لیا. اللہ کہ جو فراوانی بھی دی اور سختی دینے کے بعد پھر فراوانی دی تاکہ یہ اللہ رب العالمین کے کلام اور اس حقیقت کی طرف مراجعات کرے، لیکن مطلقاً ڈھیڑ بنی رہی، نہ مصائب اور آلام سے انہوں نے رجوع کیا اللہ کی جانب، نہ فراوانی اور خوشی کے لمحات میں تشکر کے جملے کیے اور سجدہ شکر رب کی بارگاہ میں کیا. تو جب یہی دونوں تقاضے، انسان کی زندگی اسی دونوں تقاضوں اور دھارے پر بہہ رہی تھی، جب ان دونوں جگہ سے ہدایت کے ذرائع انہوں نے اپنے مسدود کر دیے ہیں، تو قرآن کہتا فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، سو ہم نے ان کو ایک اچانک ایک بجلی کی طرح کڑک کے اندر پکڑ لیا. اللہ اکبر. اور اس حالت میں کہ وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، انہوں نے کچھ پتا بھی نہیں تھا، الیاذ باللہ. تو یہ قرآن مجید میں مزاج ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن نے یہ واقعات، میں بارہا عرض کرتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے بھی آپ کی اصلاح کے لیے بھی، کہ قرآن نے یہ تمام باتیں اس لیے نہیں ذکر کی. آپ کہیں گے جناب آپ کوئی مومنوں والی آیت پڑھیں نا، یہ تو کفار کا ذکر ہے. قرآن سراسر ہدایت ہے، اگر اس میں قصص کفار سے متعلق آئے ہیں تو وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان واقعات سے عبرت دیکھیں، اور دیکھیں کہ کفار، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، کفار کی وہ کون سی عادت ہے جو آج ہمارا کردار بن چکی ہے، جس طرح کہ ہماری زبان پر کلمہ تو ہے لیکن دل میں قرار نہیں ہے، زبان پر تو کلمہ ہے لیکن دل میں ایمان کہ وہ چاشنی نظر نہیں آتی، نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، سجدے کی سختی تو ہم مصلے پر پاتے ہیں، لیکن دل کی نرمی ہم سے مفقود ہو گئی ہے. وہ چیز اس لیے ہے کہ رب سے رابطہ ہم نے توڑا، کسی نے کم توڑا، کسی نے زیادہ توڑا. بس یوں سمجھیے کہ رب سے رابطہ، رب کی یاد سے رابطہ، اس کے مشاہدے سے رابطہ، اس کی حضوری سے رابطہ جتنا کم ہوتا چلا جائے گا، انسان کے لیے دنیا تنگ اور کانٹوں کی سہج بنتی چلے جائے گی، جتنا رابطہ رب سے بڑھتا چلا جائے گا، اسی کی طرف توجہ بڑھتی چلی جائے گی، یہ اس کے لیے پھول کی سہج بن جائے گی. حضرت امام علی مقام کی شہادت بھی اسی کا نتیجہ ہے، رب سے رابطہ اتنا قریب تھا کہ رب کی دین کی سربلندی کے لیے پھر بچوں کو قربان کرتے رہے تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، چہرے کے اوپر ندامت اور خوف کے آثار نہیں تھے، اس لیے کہ جب ان کے لیے اللہ کی محبت کی راہ استوار ہو گئی تو دین پھر یہی رہا کہ محبوب کی محبت یہی ہوا کرتی ہے کہ اس کا جینا مرنا سب اپنے محبوب کے لیے ہوا کرتا ہے. تو وہ محبت اور وہ شہادت بھی جو ان کے لیے رہی ہے، وہ دراصل ان کے لیے انعام رہی ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق رب سے اتنا گہرا تھا. ہمارے اسلاف کو جب دین کی سربلندی کے لیے تختہ مشق پر پھانسی کے لیے چڑھایا گیا تو لوگ ہائے ہائے کرتے ہیں، ان مردان حق اور ان علماء ربانیین کو دیکھا گیا کہ وہ پھانسی کے پھندے کو چوما کرتے تھے کہ مولا شکر ہے تیرا کہ تیری محبت ہمیں اس طرف لے آئی کہ جو امانت اور نجات ہم نے بطور دلیل کے بنا کر رکھا ہے آج وہ قبولیت کا درجہ آ گیا ہے. تو دراصل یہ تعلق کے اندر آپ دیکھیں کہ پھر موت بھی انسان کو رحمت لگتی ہے. تو اصل چیز جو بے چینی ہے اور سکون ہے، تو بے چینی آئے گی رب سے معطل ہونے سے، اور سکون آئے گا رب سے رابطے سے. میں یہاں پر چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، اللہ اس کو ہمیں اپنے کردار میں ڈھالنے کی توفیق محرمت فرمائے. کافر کا مزاج اور مومن کا مزاج، یہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال، مومن کے حال پر بڑا تعجب ہوتا ہے، یعنی مومن کے حال پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے. وہ کیسے؟ اور یہ صفت مومن کے سوا اور کسی میں نہیں. حضور فرماتے ہیں اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. دراصل ہم نے صبر کے قاعدوں کو چھوڑا ہے اور ہم کہتے ہیں بس تمام چیزیں شکر کے جامع میں ہی ہمارے پاس رہے اور ہمارے اوپر نعمت کی فراوانی ہی رہتی اور تمام معاملات ہی رہیں. لیکن قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کسی بھی قسم کی مصیبت آئے گی اجلت پسندی سے اور اجلت اور تعجل کرتے ہوئے اپنے نظام کو برباد کرنے کی بجائے قرآن کہتا ہے کہ صبر کو اختیار کرو. اس لیے صابرین کا یہ درجہ بیان فرمایا کہ ان اللہ ما صابرین, خدا اگر تمہیں کہیں ملے گا تو صابرین کے پاس ملے گا, صبر کرنے والوں کے پاس ملے گا. اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر کے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث ہے, کہ رسول کریم نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کی جان مال اور اولاد پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں. حضور فرماتے ہیں مومن کی جان مال, مومن عورت کی جان مال پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں, حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا. یعنی اس صبر پر, اس صبر کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ صبر کی ایک بات میں آخری عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. صبر پر ہم تلقینیں سنتے رہتے ہیں, صبر پر بات سنتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں صبر ہمارے اندر آ جائے. دیکھیے پھل اس کو ملتا ہے جس کے پاس بیج ہو, پورا درخت ہو اور درخت ان تمام مراحل سے گزر چکا ہو اور اتنا جوان اور اتنا تندرست اس مرحلے پر آ چکا ہو جس میں وہ پھل دے. اور اگر درخت اگر کھڑائی نہیں ہوا, وہ محض ایک کومل کی قسم کی اور ایک پتے کی قسم یا ایک نازک لچکدار قسم کا ایک جسہ بنا رہا اور بندہ انتظار کرے کہ اس پر کوئی پھل لگ جائے, تو اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کون ہوگا. تو صبر دراصل پھل کا نام ہے جو بہت بعد میں کھلتا ہے, اس سے پہلے پورا درخت کھڑا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات مجھے حجت الاسلام کی بڑی پسند آئی, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایار العلوم کے اندر صبر کی بہت پیاری مثال پیش کی ہے. کیونکہ صوفیہ جو ہے وہ تلقین بھی کرتے ہیں اور نفسیاتی علاج بھی مرحمت فرماتے ہیں, اس کی مثالیں جو ہے وہ شریعت کے ساتھ ساتھ شریعت کو سمجھانے کے لیے, اس کی تعبیرات کو سمجھانے کے لیے نفسیات کے قالب میں اتارتے ہیں. کتنی پیاری بات کہی ہے ذرا سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں کہ صبر تو محض ایک پھل ہے اور پھل بغیر درخت کے تندرست اور اس مرحلے پر پہنچا ہوا نہیں ہوتا. تو صبر جو ہے وہ نتیجہ ہے, پھل ہے کس کا؟ یقین کا. کس کا؟ یقین کا. یقین ایک ایسا درخت ہے اور شجر مبارک ہے کہ اس کے اوپر صبر کے پھل کھلتے ہیں. جس کا یقین کمزور ہوگا وہ صبر کبھی نہیں کر سکتا, صبر وہ کبھی نہیں کر سکتا. جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا بڑا صابر ہوگا. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابرین کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ ان کا یقین اللہ پر سب سے زیادہ ہے, اس لیے وہ صبر کرتے ہیں. صبر کا معنی رک جانا. اگر آگ آپ کے سامنے کوئی جلائے انگیٹھی میں اور ایک بہت خوش الحان خطیب آپ کے سامنے تقریر کرے اور آگ کے فضائل بیان کرے اور کہے جناب یہ جلاتی تو ہے لیکن آپ کو نہیں جلائے گی, آپ کے لیے بڑی محبت کرنے والی ہے, آپ کے لیے بڑی شفقت کرنے والی ہے, آپ اس کو اپنے کپڑے کے قریب لے آئیں, آپ اس کو اپنے جسم کے قریب لے آئیں, یا آپ کے کپڑے پر لگے گی تو خوشبو مچا دے گی, یا آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو خوشبو آ جائے گی, وہ دس گھنٹہ بھی تقریر کرے تو آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرے کپڑے کے قریب آئے تو خوشبو کا عطر دے دے اور ہاتھ جلا دے؟ تو آپ اس سے رکتے ہیں. تو صبر کا معنی رکنا ہے. دراصل آپ کا یقین ہے کہ آگ جلائے گی تو اس وجہ سے آپ رک گئے, اس وجہ سے آپ رک گئے. تو یقین کا نتیجہ کیا نکلا؟ صبر, رکنا نکلا. تو اس چیز پر آپ کو اتنا یقین تھا کہ وہ ضرر دے گی, اس لیے آپ اسے رکے ہوئے تھے. تو بس یہی چیز اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو نفع اور ضرر کا خالق حقیقی کہنے کے ساتھ اس پر یقین کیا جائے تو انسان مصیبتوں کے سامنے خود صبر کے لیے کوہ مسمم بن جاتا ہے. دعا کہ اللہ رب العالمین یقین ہمیں مرحمت فرمائے. جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب کفار پر سختی آتی تو کہتے ہمارے باپ دادا پر بھی آئی تھی, نرمی آتی تو باپ دادا پر بھی آئی تھی. خدا نہ خواستہ ہمارے علاقوں میں زلزلے آ جاتے ہیں, سیلاب آ جاتا ہے, تو ہم 10 گھنٹہ ٹی وی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں کہ ماہر موسمیات اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کیوں زلزلہ آ گیا تھا, ماہر فلکیات کیا کہہ رہے ہیں کہ بارش کیوں زیادہ ہو رہی تھی. تھوڑا اگر ہم توجہ کریں کہ یہ دیکھنے کے بجائے اپنے عمل کو تو دیکھو, یہ تو ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. اگر اس کو چھوڑ کر اور تھوڑی دیر کے لیے اطلاع حاصل کرنا, کیونکہ حالات کے ساتھ اطلاع رکھنا یہ باشعور لوگوں کا طریقہ, اطلاع حاصل کر لی اس کے بعد چینل کو بند کر کے مصلی بچھا کر رب سے استغفار کرنی چاہیے کہ مولا یہ نہ محکمہ موسمیات والا بتا سکتا ہے نہ محکمہ فلکیات والا بتا سکتا ہے, یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جس کے لیے زمین کو بھی ہلایا جا رہا ہے اور آسمان کو بھی برسایا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور شہداء کربلا کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، بدر کے شہداء کے صدقے، احد کے شہداء کے صدقے، شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم کے صدقے اللہ رب العالمین ہم پر اپنا رحم فرمائے، فضل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری حالیہ زندگی بھی، ہماری مستقبل کی زندگی بھی یقین کی وادی میں، سچائی کی وادی میں، اپنی ذات پر کامل بھروسے کی وادی میں، اور اگر ہم مریں تو اسی یقین پر مریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی قوت اور ہمت والا نہیں ہے مگر مولا تیرے سوا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔